बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्त व ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی ایما پر غزہ پر صہیونی فوج کے شدید ترین وحشیانہ حملے، سرایہ القدس کے ترجمان سمیت سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ کو ایران کا سخت انتباہ، کسی بھی جارحانہ اقدامات کا سخت جواب دیا جائے گا، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا واضح اعلان۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تاکید۔ اور ہندوستان کے شہر ناگپور میں سختگیر ہندو تنظیموں کی جانب سے اورنگزیب کے مقبرے کے تعلق سے اشتعال انگیز بیانات اور احتجاج کے بعد فرقہ وارانہ فسادات۔ اب لیجیے خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 342 فلسطینی شہید اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور وحشیانہ بمباری میں تقریباً 700 عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں حماس کے سیاسی رہنما اسام الدعا سمیت 5 سینئر اراکین شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے امریکہ سے مشورہ کیا تھا۔ شہدا میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ایما پر کیے گئے صہیونی حملے میں غزہ کا ایک بھی علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ اسکولوں، مہاجر کیمپوں اور خیموں میں پناہ لیے فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں حماس کے کئی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے فلسطینی القدس بریگیڈ کے ترجمان کی شہادت کی اطلاع دی ہے۔ صہیونی حکومت کے غزہ پر حملے میں سرایہ القدس کے ترجمان ناجی ابو سیف المعروف ابو حمزہ کی شہادت کی بھی خبر ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی عسکری شاخ ناصر صلاح الدین بریگیڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی پر صہیونی رجیم کے مجرمانہ حملوں میں آرٹلری یونٹ کے کمانڈر اور اس تحریک کی فوجی کونسل کے رکن محمد محمود بطران کو مرکزی بریگیڈ میں شہید کر دیا گیا. اس سے قبل اس مزاحمتی کمانڈر کے بچے اور بھائی بھی صہیونی دشمن کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. شہید ہونے والے کمانڈروں میں بہجت ابو سلطان بھی ہیں جو حماس کے اہم رہنما اور غزہ کے انٹرنل آپریشن کے سربراہ شمار ہوتے تھے. وہ حماس کے رہنماؤں کے گھر والوں اور قیدیوں سے ملاقاتوں سمیت جنگی صورتحال پر بھی نظر رکھتے تھے. ابو عمر کے نام سے معروف احمد عمر الخطی غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے حماس کے ایک کمانڈر تھے. اسرائیلی اخبار یدیوت آرانوت کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں شہید ہونے والے حماس کے ایک اور کمانڈر جنرل محمود ابو وطفہ ہیں جو حماس حکومت کی وزارت داخلہ میں ڈائریکٹر تھے. اس رپورٹ کے مطابق وہ بھی شہر غزہ میں اپنے گھر پر فضائی حملے میں اپنے اہل خاندان سمیت شہید ہو گئے ہیں. شہید ابو عبیدہ الجماسی بھی حماس کے ایک سینئر رکن تھے جو جنوبی غزہ میں دفتری امور کے سربراہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے. صہیونی فوج نے شام کے دارالحکومت دمشق کے دیہی علاقوں پر بمباری کی ہے. شام کی سرزمین پر صہیونی حکومت نے اندھادھند حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دمشق کے مضافات میں الکسوہ شہر کے قریب تل المانے کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا. صہیونی چینل کان نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوج نے جنوب مغربی دمشق میں متعدد شامی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملہ جنوبی شام کے صوبہ درا پر حملے کے چند گھنٹے بعد کیا گیا جس میں 2 شامی شہری شہید اور 19 دیگر زخمی ہو گئے. حال ہی میں صہیونی فوج نے جنوبی شام میں اپنی جارحانہ کاروائیوں میں اضافہ کیا ہے اور بفر زون میں زمینی دراندازی جاری رکھتے ہوئے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے حماس نے تاکید کی ہے کہ غاصب حکومت کو غزہ پٹی میں اپنے قیدیوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ صہیونی دشمن جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نہتھے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کے جرائم اور گزرگاہوں کی بندش سے نیتنیاہو کی دہشت گرد کابینہ کے جنگ بندی معاہدے سے گریز کی عکاسی ہوتی ہے. غاصب حکومت کو غزہ پٹی میں اپنے قیدیوں اور بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام کے اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز بیانات کو سختی سے مسترد اور ان کی مذمت کرتا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام کے سنگین نتائج ہوں گے جن کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط امریکی صدر سمیت اس حکومت کے اعلی حکام کے حالیہ معاندانہ بیانات پر اپنی گہری تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا. ایروانی نے کہا کہ اشتعال انگیز بیانات بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 24 کے تحت خود مختار ریاستوں کے خلاف دھمکی یا طاقت کا استعمال ممنوع ہے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے پیش نظر ایران اس لاپرواہی اور اشتعال انگیز بیانات کو یکسر مسترد کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں نیز بے گناہ خواتین اور بچوں کے قتل عام اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائم کے تسلسل کی مذمت کی ہے. تہران میں مقیم اسلامی ممالک کے سفیروں اور مشنز کے سربراہان کی ضیافت میں ایران کے وزیر خارجہ نے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینوں کی مبارکباد پیش کی اور اس مہینے میں عبادات کے قبول ہونے کی دعا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس مقدس مہینے کی برکات سے ہم ملت اسلامیہ کے لیے امن و امان اور سلامتی کی فضا قائم کریں گے. اس ضیافت میں سید عباس عراقچی نے رمضان المبارک، نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کی ایک ساتھ آمد کا ذکر کرتے ہوئے خداوند متعال سے ایران اور خطے کی تمام اقوام کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی کی دعا کی. انہوں نے کہا کہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ سب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور نسل کشی اور اس کی وحشیانہ جارحیت کا شکار ہونے والے غزہ، لبنان، شام اور یمن کے فلسطینی عوام کے دکھ اور تکلیف پر غمگین اور افسردہ ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یمن کے خلاف امریکہ، برطانوی فوجی جارحیت اور بے گناہ خواتین اور بچوں کے قتل اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائم کے تسلسل کی مذمت کی اور امید ظاہر کی کہ رمضان کے روحانی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مسلم ممالک کے درمیان اتحاد یکجہتی کی مضبوطی، دشمن کے جرائم اور بالخصوص فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا ادراک اور بیت المقدس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے پوری قوت سے کام لیں گے. پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کر اس ناسور کا دیرپا اور پائیدار حل نکالنا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو دہشت گردی سے مکمل پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے، ملک میں امن و امان اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا. پاکستانی وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی کاروائیوں کو قابل ستائش اور قابل فخر قرار دیا اور ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بھی بریفنگ دی. پارلیمانی کمیٹی کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی جس میں بلوچستان میں عسکریت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی کاروائیوں سے آگاہ کیا گیا. اجلاس میں آرمی چیف جنرل آصف منیر، ڈی جی آئی ایس آئی آصف ملک، ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی بھی موجود رہے. اس اجلاس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اسے ختم کرنا ہے. اگر ملک کی بڑی جماعت کے لیڈر کو شامل نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا. علی ظفر نے مزید کہا کہ عوام کے لیڈر کے بغیر یہ بریفنگ بے معنی ہے. قوم کی ضرورت ہے کہ حل تلاش کریں. عجیب و غریب بات ہے کہ ملک کے بڑے لیڈر سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. یہ کس قسم کی بریفنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے. واضح رہے کہ تحریک انصاف نے دہشت گردی کے مسئلے پر منعقدہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان سے جیل میں ملاقات نہ کرائے جانے پر بطور احتجاج شرکت نہیں کی. پاکستان کے محکمہ انتظار دہشت گردی سی ٹی ڈی نے بنو اور چار سدہ میں کاروائی کر کے مبینہ طور پر 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پاکستان سینٹرل پولیس آف پشاور کے مطابق سی ٹی ڈی نے بنو اور چار سدہ میں کاروائی کی جس کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے. پولیس کے مطابق بنو میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ہلاک دہشت گرد پولیس کانسٹیبل ارمان خان پر حملے میں ملوث تھے. ہندوستان کے شہر ناگپور کے الگ الگ محلوں میں تشدد اور آگزنی کے واقعات کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ناگپور شہر کے محلے ہنس پوری اور محال میں ہجوم نے کئی دکانوں اور مکانات کو نشانہ بنایا. پولیس نے شہر میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے. ناگپور کے پولیس کمشنر ڈاکٹر روہندر سنگل نے کہا کہ شہر میں انڈین سول سیکورٹی کوڈ کی دفعہ 136 نافذ کر دی گئی ہے. مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ تشدد اس وقت بھڑکا جب وشو ہندو پریشد، وی ایچ پی اور بجرنگ دل سمیت کچھ ہندو تنظیموں کے ارکان نے احتجاج کے دوران ایک کپڑا جلا دیا جس پر مذہبی پیغامات درج تھے. ہندو تنظیموں کا یہ احتجاج مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں، جس کا نام اب سمبھاجی نگر کر دیا گیا ہے، مغل حکمراں اور اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا گیا تھا. ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ منی پور کا مسئلہ بہت حساس اور اس میں سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہندوستانی وزیر خزانہ نے منگل کو راجیہ سبھا میں تخصیصی بل 2025 پر بحث کا جواب دیتے ہوئے معیشت کو بحال کرنے کے لیے مودی حکومت کے عزم کو درست قرار دیا. نسلی تنازعات سے متعلق انہوں نے کہا کہ منی پور ایک حساس مسئلہ ہے اور ریاست میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے احمد سے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, ہے فقط ان کے سامنے قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی. دعوت الہی.
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
عزیز سامعین پروگرام دعوت الہی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. باحثیت کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں جہاد، جنگ اور رمضان المبارک کے باہمی تعلق پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شان زمان سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں.
رمضان المبارک کا مبارک مہینہ حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرنے اور صدر اسلام میں کئی بنیادی فتوحات کا مہینہ ہے. تاریخ اسلام میں اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس مہینے میں ایسے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں جس نے تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اسی ماہ مبارک میں جنگ بدر جیسا حق و باطل کا عظیم مارکہ انجام پایا. ایسی جنگ جو مومنین اور توحید پرستوں کی فتح و نصرت کا آغاز اور ان کے لیے سرنوشت ساز تھی. خداوند عالم نے اس فتح کے دن کو فرقان سے تعبیر کیا ہے. فرقان یعنی جدائی, اور فرق یعنی خداوند عالم نے اس جنگ کے ذریعے شیطان اور رحمان کے ماننے والوں میں جدائی کی لکیر واضح کر کے کھینچ. 17 رمضان 2 ہجری تاریخ اسلام کا تاریخ ساز دن ہے. اس دن ایک فیصلہ کن مارکہ لڑا گیا. اس جنگ کے نتیجے میں رسول خدا کو فیصلہ کن کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی. یہ عجیب جنگ تھی جس میں باپ بیٹے اور ایک ہی باپ کے دو فرزند ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تھے. خداوند عالم نے اس جنگ میں توحید پرستوں کو عزت و عظمت عطا کی اور دشمنان خدا ذلیل و خوار ہوئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ جنگ بدر کا ماحول اس وقت تیار ہوا جب مسلمانوں کو مکے سے جبرن ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ مسلمان اس ہجرت کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اپنا سارا مال و اسباب مکے میں چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ قریش مکہ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے تمام مسلمانوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ بس مہاجرین کی خواہش تھی کہ وہ مکے سے دوسرے علاقوں میں جانے والے تجارتی قافلوں، بالخصوص ابو سفیان کے قافلے پر قبضہ کر کے اس مال غنیمت سے اپنے مال و اسباب کا ازالہ کر سکیں۔ مسلمان جنگ کے خواہش مند نہ تھے، لیکن خداوند عالم کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ مشرکین سے نبرد آزما ہو اور اس کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو، تاکہ دین اسلام کی عظمت اور اس کے فروغ کا باعث بنے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اس واقعے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، چاہے مجرمین اسے کس قدر برا کیوں نہ سمجھے۔ خداوند عالم کے ارادے سے مسلمانوں کو اس جنگ میں غلبہ نصیب ہوا، اور یوں حق و باطل کا ایک تاریخی مارکہ انجام پایا۔ اس تاریخی دن توحید پرستوں کے چہرے نصرت خداوندی سے اس طرح چمک دمک رہے تھے کہ دشمن بھی اس کی تاب نہ لا سکا۔ ابن ہشام اس مارکے کے بارے میں لکھتا ہے، مکے کے مشرکین سرائے بدر کے مقام عدوت القصوی پر پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے ایک جنگی ماہر عمیر بن وہب جمعی کو مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ایک تازہ دم گھوڑے کے ذریعے اس علاقے کا چکر لگایا جہاں لشکر اسلام موجود تھا۔ اس نے لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے بعد مشرکین مکہ کے سرداروں کو رپورٹ دی کہ ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے، اور ان کے چہرے اور باڈی لینگویج سے استقامت اور مقاومت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ان کے پاس تلواروں کی پناہ گاہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنے اونٹوں پر تمہارے لیے موت کا پیغام لائے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جب تک تمہارا کم از کم ایک آدمی قتل نہیں کرے گا، خود قتل نہیں ہوگا، اور اگر تم ان کی تعداد کے برابر قتل ہو گئے تو تم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس صورتحال کے بارے میں غور و فکر کرو اور پھر فیصلہ کرو۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں انسانوں پر مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں دعا کی فضیلت ناقابل بیان ہے۔ دعا انسان کی تقدیر پر خاطر خواہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ قرآن پاک دعاؤں کی تاثیر کے بارے میں اور جنگ بدر میں دعا کے نتائج کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے تھے، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
رسول خدا نے بھی جنگ بدر میں اس طرح دعا کی کہ خدایا، جو تم نے ہمیں وعدہ دیا ہے اس کو پورا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیے اور اس انداز سے خداوند عالم سے دعا و مناجات کی کہ آپ کی ابا آپ کے دوش مبارک سے گر گئی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں اور تمام مشکلات میں سب سے آگے آگے ہوتے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے اصحاب اور ماننے والوں کو مشکلات میں چھوڑ کر عافیت و آسودگی کے لیے میدان عمل سے پیچھے چلے جاتے۔ آپ صرف حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ایک بہادر دلاور کمانڈر کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ میدان جنگ کی اولین صفوں میں رہتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جن کا لقب اسد اللہ ہے اور ان کی شجاعت و بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں، جب جنگ کے شعلے اپنے عروج پر ہوتے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پناہ لیتے، اور ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی رسول خدا سے زیادہ دشمنوں کے نزدیک نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام اس طرح صف اول میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو استقامت، مبارزے، دفاع اور مقاومت کا درس دیتے تھے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے اسلام کی حقانیت کو مسلمانوں پر ثابت کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8ویں ہجری کے ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ کو 10,000 افراد پر مشتمل ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا نے اس بارے میں کافی تگ و دو اور منصوبہ بندی کی کہ مشرکین مکہ اس لشکر کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ سے تقریباً چند کلومیٹر دور مرو زہران نامی جگہ تک پہنچنے تک کفار اور ان کے جاسوسوں کو کسی طرح کی اس لشکر کے بارے میں خبر نہ مل سکی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس جو مکہ میں تھے اور اسلام لا چکے تھے اور اہل مکہ سے اچھے تعلقات بھی رکھتے تھے، اس وقت مکے سے باہر نکلے اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ان کا راستے میں جوفہ کے مقام پر لشکر اسلام سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ چند دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے اور بعد میں رسول خدا کے کہنے پر مکہ واپس گئے، اور قریش کے سرکردہ افراد من جملہ ابو سفیان، حکم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو مسلمانوں کے لشکر جرار کے بارے میں اطلاع دی۔ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے اسلام قبول کرنے پر تیار کیا۔ رسول خدا نے بھی جنگی حکمت عملی کے تحت ابو سفیان کی وہاں آمد سے خصوصی فائدہ اٹھایا اور انہیں مشرکین مکہ کے پاس واپس بھیجا تاکہ انہیں شکست قبول کرنے پر تیار کرے، تاکہ اہل مکہ کسی قسم کا جنگی اقدام نہ کریں۔ رسول خدا اس طرح سے بغیر جنگ و جدل کے مقدس شہر مکہ پر اسلام اور توحید کا پرچم لہرانا چاہتے تھے۔ یہ وہی فتح و کامرانی تھی جسے خدا نے رسول خدا کو عطا کیا، اور دین اسلام کو عزت ملی، لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی، مسجد الحرام بتوں اور مشرکین کے وجود سے پاک ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لوگ گروہ در گروہ دین خدا اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ جو ماہ مبارک رمضان میں نصیب ہوئی نے اسلامی تاریخ کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس کامیابی کے بعد اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی اور دشمن اس دین کے وجود کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس فتح کے بعد مشرکین مکہ کی جانب سے اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور جنگ پیش نہ آئی۔ تمام جزیرہ عرب سے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سورہ نصر میں اس فتح کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس فتح کے نتیجے میں خداوند عالم کی طرف سے اس سورہ مبارکہ کی صورت میں تین احکام دیے گئے ہیں، تسبیح، حمد اور استغفار۔ بس اس سورہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد تسبیح، حمد اور استغفار کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی انسان کامیابیوں کے بعد فخر و مباہات کا شکار نہ ہو بلکہ حمد و تسبیح اور استغفار سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہے۔
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم، اللہم رب النور العظیم۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
الرحمن الرحيم، اللهم نبهني فيه لبركات أسحار، ونور فيه قلبي بضياء أنواري. فخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا قلوب العارفين.
اے معبود، آج کے دن مجھ کو اس مہینے کی سحریوں کی برکت سے آگاہ کر، اس میں میرے دل کو اس کی روشنیوں سے چمکا دے، اور اس میں میرے اعضا کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے بے واسطہ اپنے نور کے، اے پہچاننے والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 اسفند، 18 رمضان المبارک اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اسفند سن 1341 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں ایران کے عوام سے اپیل کی کہ وہ پہلوی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اسلامی اقدامات کے خلاف احتجاجاً 1342 ہجری شمسی میں نوروز کا جشن نہ منائیں. نوروز ایرانی قومی عید ہے جو ایرانی سال اور موسم بہار کے آغاز میں منائی جاتی ہے. سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی عامرانہ حکومت نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور حکومت کے غیر ملکی حامیوں خصوصاً امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے تھے، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی کے ساتھ اور دیگر علماء کے تعاون سے عید نوروز کو عام سوگ کا دن قرار دیا تاکہ شاہ کے خیانت آمیز اقدامات کو جواز فراہم کرنے کے لیے پہلوی حکومت کے پروپیگنڈے کو ناکام بنایا جا سکے. ایران کے مختلف علاقوں میں عوام اور علماء نے مجالس عزا کا انعقاد کیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ اقدام اس قدر مؤثر تھا کہ عید نوروز یا فروردین کے دوسرے دن حکومت کے ایجنٹوں نے قم میں علماء کے ایک اجتماع پر حملہ کر دیا، جس میں بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے. اسفند سن 1290 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر اور دانشور سید محمد علی ریاضی یزد میں پیدا ہوئے. وہ ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے معقولات و منقولات میں مہارت حاصل کی۔ شاعری میں ان کو غزل اور قصیدے پر عبور حاصل تھا۔ ان کو اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت اشعار کہے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں تہران میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سن 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پٹھو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل منظور کیا۔ اس بل کی منظوری ایران کے عوام کی سامراج مخالف تحریک میں ایک نیا موڑ تھی اور یہ تحریک تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر مصدق عوام اور علماء خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا۔ شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا۔ سن 1312 ہجری شمسی کو حریت پسند عالم دین اور انقلابی شاعر اشرف الدین حسینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1250 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 6 ماہ سے زیادہ نہیں تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے بعد تنگ دستی میں ان کی پرورش ہوئی۔ اشرف الدین حسینی جوانی میں عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے کربلا اور نجف میں دینی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد ایران واپس آ کر شمال مغربی شہر تبریز میں تعلیم جاری رکھی۔ تبریز سے انہوں نے شمالی ایران کے شہر رشت کا رخ کیا اور آئینی تحریک کے نظریات سے واقفیت حاصل کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مشہور اخبار نسیم شمال کی اشاعت شروع کی۔ اس اخبار میں وہ طنزیہ اشعار شائع کرتے تھے، جن میں ایران کے اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات پر تنقید ہوتی تھی اور آئینی تحریک اور آزادی کے دفاع پر مبنی ہوتے تھے۔ سن 1288 ہجری شمسی میں حریت پسندوں کے ہاتھوں تہران کی فتح کے بعد اشرف الدین حسینی نے تہران سے بھی اخبار نسیم شمال نکالا۔ ان کے اشعار نے عوامی ہونے، لوگوں کے حقوق اور استقلال ایران کی حمایت میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بے حد پذیرائی حاصل کی اور اخبار نسیم شمال بھی بہت مقبول ہوا۔ رمضان المبارک سن 1296 ہجری قمری کو ایران کے مایا ناز محقق اور ادیب مرزا عبدالعظیم خان قریب ایران کے ایک شمالی شہر گرگان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ استاد قریب نے فارسی زبان و ادب سے متعلق متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں قواعد فارسی کتاب اور بڑے ایرانی شعرا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کے بہترین اقتباسات پر مشتمل کتاب فوائد الادب کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ایران کے اس ممتاز ادیب کا ایک اور شاہکار ایرانی شاعروں کی مفصل اور جامع تاریخ ہے۔ مارچ 1821 کو مشہور انگریز مستشرق، مہمجو اور سیاح سر رچرڈ برٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے 8-9 سال ہندوستان میں فوجی ملازمت کی اور ایک عرصے تک کراچی میں رہے۔ سن 1853 میں انہوں نے عبداللہ البشرا کے فرضی اسلامی نام سے حج کیا اور اپنے سفر حجاز کی روداد پلگریمیج ٹو مدینہ اینڈ مکہ نامی کتاب میں بیان کی۔ رچرڈ برٹن نے افریقہ کی سیاحت کے دوران ایک اور مشہور سیاح اسپیک کی معیت میں دریائے نیل کا سر چشمہ دریافت کیا۔ وہ جہاں جاتے اس ملک کی زبانیں بھی سیکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر کے آخر میں ان کو 29 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ رچرڈ برٹن نے غزلیات حافظ الف لیلہ اور بہادر علی حسینی کی کتاب اخلاق حسینی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے 50 کتابیں لکھیں۔ ان کا 20 اکتوبر سن 1890 کو انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1863 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یو پی ہندوستان کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی۔ فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسہ جامع العلوم قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی تھی۔ 9 جولائی سن 1943 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1987 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات لوہی وکٹر دو بروئی 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جدید فزکس کے بانیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری سائنسداں تھے۔ لوہی وکٹر دو بروئی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر فزکس کی طرف مائل ہوئے اور 1924 میں انہوں نے روشنی کے بارے میں اپنے اس نظریے سے شہرت حاصل کی کہ روشنی لہروں اور ذرات کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لوئی دو بروئی کا یہ نظریہ فزکس کے شعبے میں عظیم ترقی و پیش رفت کا باعث بنا۔ دو بروئی کو سن 1929 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى نفسي له الخلائق عدد اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.